السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال الله عز وجل: والفجر وليال عشر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، امين يا رب العالمين. محترم حضرات، جیسے کہ پچھلی جمعرات کو یہ اعلان ہوا تھا کہ ذی الحجہ کا مہینہ انشاءاللہ اس کی آمد آمد ہے، اور اس کا جو ابتدائی عشرہ ہے، ابتدائی 10 دن ہیں، وہ بھی بڑی فضیلت کے حامل ہیں. اور ان ابتدائی 10 دنوں میں، پہلے عشرے میں، دو بڑی اہم عبادات ہیں کہ جو کہ یہ پہلا عشرہ ان دو عبادات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. ایک حج کی عبادت ہے اور ایک قربانی کی عبادت ہے. تو انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ یہ عید الاضحیٰ سے پہلے جو 3 جمعرات یا نشستیں ہمیں ملی ہیں، اس میں انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم یہ حج بیت اللہ، اس کی جو بھی اہمیت ہے، فضیلت ہے، اس پر چند گزارشات اختصار کے ساتھ سمجھ لیں گے. اور ابتدان یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، اس کی بھی کچھ فضیلتیں اور جو مسنون اعمال ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائیں گے. اور بقیہ جو 2 نشستیں اگلی ہیں، اس میں پھر قربانی کے حوالے سے جو فلسفہ قربانی ہے، اور ایک بڑی عظیم داستان عظیمت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، انشاءاللہ اس پر بھی کچھ گزارشات ہیں کہ جو کہ ہم سمجھیں گے. آج کا جو موضوع ہے، اس میں یہ جو ذی الحجہ ہے، اس کے حوالے سے پہلی بات یہ نوٹ فرمائیں کہ یہ جو اسلامی کیلنڈر ہے ہمارا، یہ 12 مہینے اسلامی، ان میں آخری مہینہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. یہ ذی الحجہ اس کے لغوی معنی ہے، یعنی حج والا مہینہ، یعنی وہ مہینہ کہ جس میں حج ادا کیا جاتا ہے. اور ہر سال حج کی عظیم عبادت ہے کہ جو کہ الحمدللہ اس مہینے میں وہ انجام دی جاتی ہے. اور ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، وہ بھی بڑی عظمتوں والا ہے. اور ابتدائی میں نے سورہ فجر کی آیت، 2 آیتیں ابتدائی وہ آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. پہلی قسم کیا ہے؟ والفجر، قسم ہے فجر کی، یعنی وہ فجر کا وقت. اور اکثر و بیشتر مفسرین اس میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ جو فجر کی قسم کھائی گئی ہے، یہ بھی یعنی یوم النہر، یعنی 10 ذی الحجہ کی جو فجر ہے، اس کی قسم کھائی گئی. اور آگے الفاظ آ رہے ہیں ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی. اور اس پر بھی اکثر مفسرین کا بیان یہی ہے کہ یہ جو 10 راتیں ہیں، یہ ابتدائی عشرہ ان کی راتوں کی قسم ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذی الحجہ کے مہینے کی وہ کھائی ہے. باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات ہیں کہ جو کہ اس عشرہ ذی الحجہ، جو پہلا عشرہ ہے، اس کی عظمت اور کچھ مسنون اعمال بھی ہیں کہ جو اللہ سبحانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان فرمائے ہیں. ایک ایک کر کے وہ احادیث بھی انشاءاللہ ہم سمجھ لیتے ہیں. بخاری کی ایک روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو. یعنی کون سے یہ 10 دن ہیں؟ یہ ذی الحجہ کا جو پہلے 10 دن ہیں، پہلا عشرہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی نیک عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند نہیں. کسی ساتھی نے سوال کیا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی پسند نہیں؟ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مگر آپ نے فرمایا کہ وہ شہید کے جو کہ جائے جہاد فی سبیل اللہ میں اپنی جان اور مال واپس لے کر نہ لوٹے، یعنی مال بھی قربان کر دے اللہ کی راہ میں، اپنی جان بھی قربان کر دے، تو بہرحال یہ تو ایک فضیلت کا حامل جو عمل ہے وہ اللہ کے نزدیک وہ زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی نیک عمل وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں سے زیادہ جو ہے وہ پسندیدہ ہو۔ اسی طرح ترمذی کی ایک روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو محبوب دن ہیں وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، کہ ان میں جو ہے وہ عبادت کی جائے، اور آپ نے وضاحت فرمائی کہ ان کے ہر دن کے روزے، یعنی ذی الحجہ کا جو ابتدائی عشرہ ہے، ہر دن کا روزہ وہ 1 سال کے روزوں کے برابر۔ اب اس میں یہ بات نوٹ فرما لیں کہ 10 ذی الحجہ کا روزہ جو ہے وہ ممنوع ہے، اس کے علاوہ جو یہ ابتدائی 9 دن ہیں، ہر دن کا روزہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ابتدائی ذی الحجہ کے عشرے میں ہر رات کا جو قیام ہے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے، یعنی ہر رات کا قیام وہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سنتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح عرفہ کا جو روزہ ہے خاص طور پر، یعنی ویسے تو ابتدائی 9 دن کے جو روزے ہیں، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے اس کا اجر، لیکن خاص طور پر جو عرفہ کا روزہ ہے، یہ کون سا روزہ ہے، یعنی جس میں میدان عرفات میں یعنی حاجی ہیں کہ جو کہ سب موجود ہوتے ہیں، اصل حج وہی ہے یوم عرفہ اور 9 ذی الحجہ، لہذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا جو کفارہ ہے وہ عرفہ کا روزہ ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ یہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے جو کہ بن جاتا ہے۔ اب یہ 9 ذی الحجہ کا جو بھی روزہ ہے، اس کے حوالے سے 2 باتیں اہم ہیں کہ جو کہ نوٹ فرما لیجیے، کہ یہ جو 9 ذی الحجہ کا یوم عرفہ کا روزہ ہے، یہ روزہ اصل میں ہے مقیم کے لیے، یعنی حاجیوں کے لیے نہیں ہے، اصل یہ روزہ کس کے لیے ہے، یہ مقیم کے لیے۔ اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ، اور اس پر بڑے مسائل ہیں کہ جو کہ ہمارے معاشرے میں عموم میں یہ پائے جاتے ہیں کہ بھئی یہ عرفہ کا دن کون سا، وہ سعودی عرب والا عرفہ کہ جس میں، یعنی 9 ذی الحجہ جب سعودی عرب میں ہوتی ہے، یا پاکستان کی 9 ذی الحجہ۔ تو بہرحال یہ نوٹ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بھی تاریخ ہے 9 ذی الحجہ کی، یہ ہر ملک کے لحاظ سے ہوگی، یعنی 1 دن پہلے اگر سعودی عرب میں ہے اور 1 دن بعد کی تاریخ جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کی پاکستان میں ہے، تو پاکستان کے لحاظ سے 9 ذی الحجہ کو آپ روزہ ہیں کہ جو کہ ہم سب انشاءاللہ وہ رکھیں گے، اور اس کی جو فضیلت اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں کہ یوم عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے کہ جو کہ بن جاتا ہے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس طرح مسند احمد کی روایت ہے، اور ابتدائی عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 اعمال کی طرف رغبت ہیں کہ جو کہ ہمیں دلا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید کہا کرو، یہ 3 مسنون اعمال ہیں، اور اس کا بھی بڑا اجر ہے، اور تلقین اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم تحلیل، تکبیر اور تحمید کہا کرو۔ تحلیل سے کیا مراد ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کثرت کے ساتھ یہ کلمے کی جو ہے وہ تکرار وہ کی جانی چاہیے۔ اسی طرح تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ۔ تو یہ 3 کلمے ہیں کہ جو کہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ، اس کی کثرت کرو۔ اس طرح مسلم کی روایت، ایک مسنون عمل بلکہ مستحب عمل ہے وہ، اور یعنی نہ فرض ہے نہ واجب ہے لیکن مستحب ہے، اور اس کا بڑا اجر ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور خاص طور پر کہ جن کو قربانی کرنی ہے، خاص طور پر ان کے لیے، اور عموم میں جو قربانی نہیں کر رہے وہ بھی اس عمل میں شامل ہو کے یہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ اور یہ جو عمل ہے جو اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں، یہ حاجیوں سے ایک مماثلت ہے کہ جو کہ وہ قائم ہو جاتی ہے اس عمل کے ذریعے سے۔ وہ کیا عمل ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہونے سے لے کر، یعنی جب ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جاتا ہے، لہذا اس طلوع ہونے سے لے کر اور قربانی پیش کیے جانے تک تم اپنے نہ ناخون ترسواؤ اور نہ اپنے جسم کا کوئی بال جو ہے وہ ترسواؤ. یہ وہ مسنون اور مستحب عمل ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے. کوئی اگر نہیں کر رہا تو اس پر کوئی تنقید اور یعنی اس کے جو ہے وہ کوئی تنقید کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بے توقیر کے معاملہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو کرتا ہے وہ بڑا اجر و ثواب ہے. حاجیوں کے ساتھ ایک مماثلت ہے، کیونکہ یہ بال کا نہ ترسوانا، ناخون کا نہ ترسوانا، یہ یعنی کس پر جو ہے یہ پابندیاں ہوتی ہیں؟ یہ حج کے دنوں میں حاجیوں پر ہوتی ہیں. تو تمام جتنے بھی غیر حاجی ہیں ان کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مماثلت ہے کہ جو کہ حاجیوں کے حوالے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم بھی یعنی ذی الحجہ کا جیسی چاند طلوع ہو اور قربانی پیش کرنے تک نہ تم اپنے جسم سے کوئی بال جو ہے وہ صاف کرو اور نہ ناخود ترسواؤ. یہ مسلم کی روایت ہے. تو یہ ذی الحجہ کے کچھ مسنون اعمال ہیں کہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب حج کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے بھی چند گزارشات ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ حج کا جو اصل معنی ہے وہ یہ ہے کہ مخصوص افعال کے ساتھ، مخصوص اعمال کے ساتھ تعظیم کی نیت سے خانہ کعبہ کے جو اللہ کا گھر ہے اس کا قصد کرنا اور اس خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ حاجیوں کا آنا، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ حج کے معنی ہے. اسی طرح بیت اللہ کی جو عظمت ہے قرآن مجید میں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں، جس میں یہ فرمایا گیا کہ ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا جو گھر ہے لوگوں کی عبادت کے لیے جو مقرر کیا گیا بنایا گیا، للذی ببکہ، وہ کون سا گھر ہے کہ جو بکہ یعنی مکہ میں ہے، یعنی مکہ میں کون سا گھر؟ خانہ کعبہ، بیت اللہ. یہ پہلا گھر ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کی عبادت کے لیے اس کو وضع کیا. مبارکم و ہدل للعالمین، اور یہ بیت اللہ یہ انتہائی مبارک ہے وہ جگہ، یعنی یہ مادی اور روحانی برکتیں اپنے اندر جو ہے وہ سموئے ہوئے ہیں. اور یہ ہر وہ شخص جانتا ہے کہ جو کہ حاجی اور معتمر جو بھی ہوتے ہیں عمرہ کرنے والے، وہ وہاں کی جو بھی مادی اور روحانی فضیلتیں جو ہے وہ سمیٹتے ہیں وہ اچھی طرح سے اس کو جان سکتے ہیں. وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اور یہ تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا بھی ایک سامان ہے. لوگوں کی زندگیاں ہیں کہ جو کہ تبدیل ہو جاتی ہیں ان مقدس جگہوں پر جو ہے وہ جا کر. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پہلا وہ گھر ہے، جس طرح سے شاعر نے کہا نا کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پازما ہیں اس کے وہ پازما ہمارا. اسی والے سے ایک روایت بھی ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث میں سے. اب یہ جو حج کی فضیلت ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ جو پہلا گھر اللہ تعالیٰ نے وضع کیا عبادت کے لیے، یہ بیہقی شریف کی روایت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا آدم علیہ السلام اور اما حوا سلام علیہا کی طرف، اور ان کو بیت اللہ کی تعمیر کا جو وہ حکم دیا. یعنی اس روایت سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ بیت اللہ کی جو پہلی تعمیر ہے وہ کس نے کی ہے؟ وہ پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی. جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اما حوا سلام علیہا کے پاس بھیجا، ہمارے والدین سب کے، اور ان کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا. بس آدم علیہ السلام نے پھر بیت اللہ کو تعمیر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں طواف کرنے کا حکم دیا، اور ان سے یہ کہا گیا آدم علیہ السلام سے کہ انت اول الناس، کہ آپ جو ہے وہ پہلے انسان ہیں. وہذا اول بیت وضع للناس، اور یہ پہلا گھر ہے خانہ کعبہ کہ جو لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت کے لیے مقرر کیا. اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، یہ کون ہے؟ باپ بیٹا ہے. اور وہاں پر الفاظ یہ آتے ہیں آیت میں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یعنی ابراہیم علیہ السلام، یاد کرو کہ جب وہ اور آپ کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام وہ بیت اللہ کی بنیادوں کو رفع کر رہے تھے، اس کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے. یعنی پہلی تعمیر تو کی بیت اللہ کی کس نے؟ آدم علیہ السلام. پھر زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اور جو بھی حادثات وہ آئے تو یہ بنیادوں پر ڈھہ گیا تھا بیت اللہ، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے پھر اس بنیادوں کو دوبارہ سے جو وہ رفع کیا. جب یہ الفاظ کیا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ، وہ بنیادوں کو رفع کر رہے تھے یعنی بلند کر رہے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر آدم علیہ السلام کی طرف سے ہو گئی، پھر دوبارہ سے بنیادوں کو رفع کر دیا گیا بعد کے ادوار میں جا کے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے، تو وہ آیت میں نے ابتدا میں تلاوت بھی کی، سورہ حج کی آیت نمبر 27، کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، یعنی جب بنیادوں کو رفع کر لیا باپ بیٹا نے، تو اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ ابراہیم آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، یَأْتُوكَ رِجَالًا، لہٰذا اس اعلان سے ہوگا کیا کہ لوگ دور دراز سے آئیں گے، پیادے بھی پیدل چل کر بھی آئیں گے، وَعَلَى كُلِّ زَامِرٍ، اور دبلی اونٹنیوں پر بھی آئیں گے، یاتینا من کل فجن عمیق، اور یہ اونٹنیاں دور دراز کے علاقوں سے جو ہیں وہ چلتے بھی آئیں گی خانہ کعبہ بیت اللہ، اس پر سوار ہو کر جو ہے وہ اللہ کے بندے آئے گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت جو ہے وہ کوئی سیٹلائٹ کا یعنی کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، پوری دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور اللہ کے حکم سے آپ نے بس اعلان ہے کہ جو کہ فرما دیا، حالانکہ یہ مکے کی جو سرزمین ہے یہ وادی غیری زعرین ہے کہ جو کہ اس کو کہا گیا، بالکل بنجر زمین، لیکن اللہ کا حکم تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اعلان کیا، اور دور دراز تک یہ اعلان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے ابراہیم علیہ السلام، اور یہ جو تلبیہ حج حاجی جو کہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا کا جواب ہے، اصل ہم حاضر ہیں اللہ، ہم حاضر ہیں، لہٰذا یہ ہے کہ یہ ہر ہر انسان تک جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی ندا کو وہ پہنچایا گیا، اور یہ دور دراز سے پھر دبلی اونٹیاں، کیا مطلب کہ وہ اپنے علاقوں سے تو بڑی فرما اونٹیاں چلیں گی، لیکن اتنی دور دراز سے سفر ہوں گے کہ وہ پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ دبلی ہو جایا کریں، اور یہ ہے کہ پیدل بھی جو ہے وہ لوگ اس طرف آئیں گے، اور اس کی جو بھی برکات ہیں اور ہدایت کے جو بھی سامان ہیں اس سے جو ہے وہ مستفید ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک روایت ہے کہ جو کہ حج کی فضیلت کے اعتبار سے ہمارے سامنے آئی۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا، پھر اس کے بعد پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے، تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اور پھر آپ سے پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل، تو آپ نے فرمایا حج مبرور، یہ حج مبرور جو ہے وہ افضل عمل ہے۔ اب حج مبرور کیا ہے، اس سے مراد وہ حج ہے کہ جس میں گناہ نہ کیا جائے، جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، جس میں کوئی شہرت کا جذبہ نہ ہو، یعنی یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ کوئی حاجی جو ہے وہ جاتا ہے واپس لوٹتا ہے تو بڑی بڑی تختیاں ہیں کہ جو کہ الحاج، یعنی ایک سے زائد حج کیے تو الحاج، اور ایک حج کیا ہے تو حاجی، اور اپنے نام کے ساتھ بھی جو ہے یہ لگانا لگا لیتے ہیں، حالانکہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو ہم حج نہیں کرتے نا، یہ حج کیا ہے، یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، جس طرح سے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، اسی طرح سے حج بھی ارکان اسلام میں سے، جس طرح سے کوئی زکوٰۃ دے کر وہ زکاتی کی تختی تو نہیں لگاتا نا گھر پہ، اسی طرح سے کوئی روزہ رکھ کر کوئی گھر پہ تختی تو نہیں لگ جاتی، بالکل اسی طرح سے اللہ کے لیے حج کیا ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر اللہ کو معلوم ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں، تو لہٰذا یہ شہرت کا جذبہ نہ ہو وہ حج حج مبرور کہلاتا ہے کہ جس میں کوئی بدکاری لڑائی جھگڑا جو ہے وہ نہ ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے کہ اس کے بعد، یعنی حج مبرور کے بعد انسان دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کا وہ طلبگار بن جائے، اللہ تعالیٰ ایسا حج ہم سب کی کو سعادت وہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے آیت نمبر 197 میں حاجیوں کو تلقین اسی بات کی گئی، تین چیزوں سے جو ہے وہ روکا گیا ہے کہ فمن فرض فیہن الحج، جو بھی اپنے اوپر حج کو فرض کر لے اور اس کا قصد کر لے حاجی، تو تین کاموں سے روکا گیا اللہ کی طرف سے، فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج، نہ تو اس میں کوئی وہ بے حیائی کی بات کرے کام کرے، نہ جو ہے وہ اس میں کوئی نافرمانی کرے حج کے دنوں میں، اور نہ کسی سے وہ جھگڑے، لہٰذا یہ تینوں چیزوں کا احتمال ہے کہ جو بڑی شدت کے ساتھ وہاں حج کے دنوں میں ہوتا ہے، کسی کی کونی لگ گئی، کسی کا پاؤں پڑ گیا، بڑا رش ہے کہ جو کہ وہاں پر ہوتا ہے، لاکھوں حاجی ہیں کہ جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں، لہٰذا یہ ہے کہ اپنے مزاج کو، اپنے کردار کو کنٹرول کرنا اور صبر سے جو ہے وہ کام لینا، یہ تلقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اسی طرح سے ایک اور بخاری و مسلم کی روایت کہ جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ حج مبرور کی جو جزا ہے وہ جنت ہے، آپ نے فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، یعنی ایک عمرے کے بعد جو دوسرا عمرہ انسان کرتا ہے، لہذا ان دونوں عمروں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے کہ جو یہ عمل وہ بن جاتا ہے، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ، تو اس درمیانی جو پیریڈ ہے اس کے گناہوں کا یہ کفارہ ہے کہ جو کو عمرہ بن جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ بل حج المبرور، یہ جو حج مبرور ہے، لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ اس کا بدلہ جنت کے سوا جو ہے وہ کچھ نہیں. یعنی حج مبرور کا بدلہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے. اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یہ حج کی فضیلتیں ہیں، اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ جو شخص حج کرتا ہے اور اس میں کوئی جنسی افعال سے بچتا ہے، جنسی بے راروی سے بچتا ہے، بدکاری جو ہے سے جو ہے وہ بچتا ہے، اور گناہوں سے پاک ہو کر اس طرح سے لوٹتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ان تمام چیزوں سے وہ پرہیزگاری اختیار کرے تو وہ حج کے بعد اس طرح سے گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے کہ جیسا کہ وہ اس وقت تھا کہ جب اس کی ماں نے اسے جو ہے وہ جنا تھا. یعنی جب ماں کے رحم سے جب بچہ پیدا ہو کے آتا ہے دنیا میں تو جس طرح سے وہ بالکل گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح سے ایسا حج کہ جس میں جنسی افعال سے جو ہے وہ انسان بے راروی سے بچے اور لڑائی جھگڑے سے بچے، بدکاری سے بچے، بالکل ایسے ہی لوٹتا ہے کہ جیسا کہ اس وقت تھا کہ جب وہ ماں کے رحم سے جو ہے وہ دنیا میں آیا تھا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اسی طرح حاجیوں کے حوالے سے بھی بڑی سعادت ہے. یعنی یہ حاجی جو ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کے مہمان ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم کسی حاجی سے ملو تو اسے سلام کرو اور اس سے مسافرہ کرو اور پھر اس سے درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے استغفار کرے، اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو جائے، اس لیے کہ وہ بخشا ہوا. یعنی یہ التجا ہے کہ جو کہ حاجیوں کے والے سے تلقین اللہ کے رسول نے فرمائی، مستند احمد کی روایت میں. اسی طرح سے تین اعمال اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں مسلم کی روایت میں کہ وہ ایسے ہیں کہ تین اعمال کرنے سے تمام پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. پہلا عمل ہے کفر سے اسلام میں آ جانا، یہ ایسا عمل ہے کہ سارے گناہ پچھلے معاف. دوسرا عمل جو ہے وہ ہجرت کا ہے، اللہ کی راہ میں ہجرت اختیار کی جائے، تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تیسرا عمل اللہ کے رسول نے فرمایا وہ حج ہے، یہ حج مبرور، یہ بھی تمام پچھلے جو بھی گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیتے ہیں. اسی طرح سے ایک روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وفد اللہ ثلاثہ، اللہ کے جو وفد ہیں، وفد عربی میں کہتے ہیں مہمان کو، تو اللہ کے تین مہمان ہیں. وہ تین مہمان کون سے ہیں؟ الغازی، یعنی وہ غازی کے جو کہ جنگ میں اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا واپس آ گیا کامیاب ہو کے، الغازی یہ اللہ کا مہمان ہے. اسی طرح سے فرمایا والحاج، یعنی جو حاجی ہے حج کرنے والا، وہ بھی اللہ کا مہمان ہے. والمعتمر، اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جو کہ عمرہ کرنے والا، یہ تینوں کون ہیں؟ وہ اللہ کے مہمان ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس سے دعا کرتے ہیں اللہ سے تو وہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، اگر اس سے بخشش طلب کرتے ہیں تو اللہ انہیں بخش دیتا. اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ کے مہمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ حج کی فضیلتوں کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب حج کی فرضیت اور اہمیت اس کو بھی ذرا سا دیکھ لیتے ہیں. سورہ آل عمران کے آیت نمبر 97 یہ حج کی فرضیت والی آیت ہے، جس میں فرمایا گیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی اللہ کے لیے لوگوں پر یہ لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں. کس پر لازم ہے؟ کہ جو اس کے راستے کی یعنی حج کے لیے استطاعت رکھتا ہے. ہر صاحب استطاعت پر جو ہے یہ اللہ کا کے گھر کا حج زندگی میں ایک دفعہ وہ فرض ہے کہ جو کہ ہو جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا ومن کفرا، اور جس نے کفر کیا، یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ کہ جو صاحب استطاعت ہے حج اس پر فرض ہو گیا پھر بھی وہ نہیں کرتا کسی وجہ سے، یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے وہ ڈیلے کرتا ہے، تو وہ اصل میں کیا کرتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کفر کرتا ہے. تو فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تو جس نے انکار کیا، کفر کیا، حج نہیں کیا استطاعت کے باوجود، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے، اس جو چاہے وہ کرے. اسی طرح سے مسند احمد کی روایت میں تو بڑا یعنی سختی ہے اللہ کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ جو شخص حج نہیں کرتا کہ جبکہ نہ تو اسے کوئی بیماری تھی اور نہ کوئی ظالم حکمران کی طرف سے جو ہے وہ کوئی رکاوٹ تھی، یا یہ ہے کہ کوئی بھی کوئی ایسی رکاوٹ جس طرح سے پچھلے سالوں میں کووڈ کے حوالے سے وہ سارے معاملات بند ہو گئے تھے، لہذا کوئی شرعی عذر اس کے یعنی لاحق نہیں ہوا، پھر بھی حج نہیں کر رہا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے کوئی پرواہ نہیں اس کو، لہذا یہ ہے کہ یہ اتنی عظیم عبادت وہ اپنے اوپر فرض کر لی پھر بھی ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ اب میں عرض کروں کہ یہاں ہمارے معاشرے میں عجیب عجیب باتیں ہیں، ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے حج؟ اس لیے کیا جا رہا ہے، سننے میں آتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ میں تو بڑا گناہگار ہوں، جب تک میں پاک نہ ہو جاؤں، جب تک میں گناہ نہ چھوڑ دوں میں حج نہیں کروں، حالانکہ حج فرض ہو گیا، صاحب استطاعت ہے حج فرض ہو گیا، لیکن کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ ابھی تو میں بہت گناہگار ہوں۔ لہذا یہ ہے کہ یہ گناہ پاک کروانا، تو یہ تو بیت اللہ میں جا کے انسان جو ہے وہ کثرت سے دعائیں کرتا اور پاک صاف ہو کے لوٹتا، لہذا یہ ہے کہ پوری زندگی میں کون سا ایسا وقت ہے کہ جو انسان گناہوں سے پاک ہو جائے، لہذا یہ رکاوٹ نہیں، حج فرض ہو گیا تو اب لازم ہو گیا۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ بھئی میں والدین کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، یعنی ایک شخص پر حج فرض ہو گیا لیکن وہ رکا ہوا کیوں ہے، حج کیوں نہیں کر رہا؟ بھئی والدین کو بھی ساتھ لے جانا ہے، بہت اچھی بات ہے والدین کو بھی لے جانا ساتھ میں، لیکن یہ ہے کہ یہ حج تم پر فرض ہو چکا ہے، اس میں ڈیلے مت کرو۔ والدین کے لیے وسائل بعد میں اللہ تعالیٰ وہ کرتا رہے گا، لیکن تم پر حج فرض ہو گیا، ڈیلے کرو گے کسی وجہ سے، یہ کوئی عذر نہیں والدین کو ساتھ لے جانا، تو لہٰذا گناہگار ہو گئے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ میں بیوی کو بھی جو ہے وہ ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، حج بندے پر فرض ہے، بیوی کے لیے ابھی وسائل نہیں ہے، تو اللہ وسائل پورے بعد میں کرتا رہے، لیکن تم پر حج فرض ہو گیا اب ڈیلے کرو گے تو گناہگار ہو۔ لہٰذا اس حوالے سے جو ہے وہ بغیر کسی شرعی عذر کے حج اگر فرض ہو جائے تو اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہاں پر بات آئی صاحب استطاعت کی، تو لہٰذا صاحب استطاعت کون ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بھی جو فقہ ہیں وہ تین چار باتیں عرض کرتے ہیں۔ صاحب استطاعت وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ذات راہ ہو، یعنی حج کے دنوں کی جو بھی ساز و سامان ہیں وہ ساتھ لے کر جائے، سارے وسائل اس کے ساتھ ہوں، اور پھر جب وہ حج پر جائے تو پیچھے جو اس کے بال بچے ہیں وہ بھی کشکول لے کے نہ پھر رہے ہو مانگتے ہوئے، نہیں وہ کفالت کے لیے اتنا مال ان کے لیے پیچھے چھوڑ کر جائے، یہ ہے زاد راہ کا ساتھ ہونا، ساز و سامان ساتھ ہونا۔ اب زاد راہ کے حوالے سے حاجی پوری پوری لسٹیں بنا کے سارے سامان وہ لے تو جاتا ہے، لیکن جو قیمتی زاد راہ ہے کہ جس کی طرف خود قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں رہنمائی جو وہ دے رہا ہے وہ کیا ہے، فَإِنَّا خَيْرَ زَادِ تَقْوَى، بہترین زاد راہ کیا ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ خدا خوفی، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہی وہ زاد راہ ہے کہ جو کہ رہ جاتا ہے اکثر و بیشتر الا ماشاء اللہ۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ تقویٰ کی زاد راہ بھی ہے کہ جو کہ بہترین اس کو کہا گیا، تو ایک تو یہ ہے زاد راہ ہو، نمبر دو سواری ہے، یعنی اگر مسافت دور ہے تو پھر سواری کا بھی معاملہ، جس طرح سے آج کی جدید زمانے میں جو ہے وہ جہاز ہوائی جہاز کا پورا ٹکٹ ہو اور وہ اویلیبل بھی ہو، لہٰذا یہ بھی جو ہے وہ استطاعت کے معنوں میں یہ بات آتی ہے۔ اسی طرح سے نمبر تین راستے میں کسی جانی یا مالی نقصان کا خطرہ نہ ہو، لہٰذا یہ ہے کہ یہ استطاعت کے معنوں میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے کس کی شرط ہے، محرم کی جو ہے وہ شرط ہے، لہٰذا یہ چار چیزیں جمع ہو جائیں تو یہ استطاعت کا مفہوم ہے کہ جو فقہ نے وہ بیان فرمایا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو بہرحال یہ حج کی فضیلت، عشرہ ذی الحجہ کی جو بھی فضیلتیں ہیں اور جو بھی فرضیت ہے حج کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آخر میں اختصار کے ساتھ حج کا جو حاصل ہے، تین چار باتیں بس آپ کے سامنے رکھ کے میں بات جو ہے وہ مکمل کر رہا ہوں۔ یہ حج کی جو بھی مناسک ہیں کبھی آپ اس پر غور کریں، یہ اپنے اندر کتنا ایک گہرا فلسفہ ہے اور عمل کے اعتبار سے کتنی زبردست اس میں مناسک جو بھی حج کے ہم کر رہے ہوتے ہیں، حاجی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کتنا سامان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ مثال کے طور پر ایک تلبیہ ہے اور اس کا پڑھنا بڑا اجر ہے، حاجی جو ہے وہ تلبیہ اپنی زبان پر وہ لے کر آتا ہے، وہ کیا ہے، لبیک اللہم لبیک، یعنی اس کے کیا معنی ہے، لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ لہٰذا یہ اصل میں ہمارا مقصد ہے کہ جو کہ یاد دلاتا ہے، ہماری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی حکم، جو بھی اللہ کا حکم ہے، مسلمان کی زبان سے کیا نکلنا چاہیے، یہی جملہ نکلنا چاہیے، لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا حکم ہے میں حاضر ہوں۔ سود کو تو نے حرام کیا، اے اللہ میں حاضر ہوں لبیک، میں سود کو جو ہے وہ نہیں لوں گا، بے حیائی کو تو نے جو ہے وہ حرام کیا ہے ہر طرح کی، لہٰذا میں بے حیائی سے جو ہے وہ بچوں گا، لبیک اللہم لبیک۔ لہٰذا یہ حج کی جو بھی ایکٹیویٹی اور یہ تلبی ہے حاجی کی زبان پر جو آتی ہے، یہ صرف حج کے دنوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا مقصد ہے کہ جو کہ یاد دلاتی ہے پوری زندگی میں تمہیں یہ کام کرنا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اور دیکھیں قرآن، یعنی یہ حج کی پوری ایکٹیویٹی کیا ہے، یہ ہمیں اللہ کے حکم ہی کا خوگر بناتی ہے۔ میں مثال آپ کو دوں کہ ایک حاجی جو ہے وہ خانہ کعبہ گیا، اور خانہ کعبہ میں ایک نماز کا جو اجر ہے وہ لاکھ نمازوں کے اجر کے برابر ہے، یعنی ایک نماز آپ ادھر پڑھیں، ایک نماز جو ہے وہ بیت اللہ میں پڑھیں، ایک لاکھ نمازوں کا اجر ہے۔ اب یہاں پر ایک انسان اپنے دماغ سے یہ سوچے کہ بھئی میں بیت اللہ پہنچ گیا، اب حکم آ رہا ہے تمام حاجیوں کو کہ بھئی منا جاؤ، عرفات جاؤ، مزدلفہ جاؤ، لیکن اب ایک شخص یہ اپنی عقل سے یہ سوچے کہ بھئی میں کیوں جاؤں، میں ادھر میں ادھر ہی بیت اللہ میں بیٹھ کر لاکھ نمازوں کا اجر لیتا رہوں گا، میں نہیں جا رہا منا، میں نہیں جا رہا عرفات، میں نہیں جاتا مزدلفہ۔ لہٰذا کیا خیال ہے آپ کو کہ کیا اسے وہ اجر ملتے رہیں گے وہاں پر بیت اللہ میں بیٹھنے سے؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب بیت اللہ کو چھوڑنا ہے، اور اللہ کے رسول کی سنت ہے، مہر لگ گئی ہے اللہ کے رسول کی سنت کی اس مناسب کے حوالے سے، اب وہاں سے موو کرنا ہے، اس میں اجر ہے۔ منا جاؤ، عرفات جاؤ، مزدلفہ جاؤ، یہ پوری روٹین ہے کہ جو کہ انجام، اس میں اجر ہے۔ اب وہاں بیت اللہ میں بیٹھے رہو گے، نمازیں پڑھتے رہو گے، کب کوئی اجر نہیں ملے گا۔ لہٰذا اصل چیز کیا، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم آیا بیت اللہ کو چھوڑنا ہے۔ اچھا دوسری مثال یہ لیں کہ بھئی کسی وقت کی بھی اہمیت نہیں، اصل اہمیت اللہ کے حکم کی۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ نمازیں جو پانچ نمازیں ہیں، اس کو اللہ کا حکم ہے کہ کب ادا کرو، مقررہ اوقات میں ادا کرو، جو بھی نمازوں کے اوقات ہیں اس میں نمازوں کی ادائیگی کرو۔ اب آپ ذرا نوٹ فرمائے کہ اصل اہمیت وقت کی بھی نہیں، تمام حاجی، لاکھوں حاجی جو ہیں وہ موجود ہیں عرفات میں صبح سے لے کر اور غروب آفتاب تک۔ اب آفتاب غروب ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، لیکن لاکھوں حاجی جو ہیں وہ مغرب کی نماز ادا نہیں کریں گے عرفات میں، بلکہ وہ کہاں جا کے ادا کریں گے، مزدلفہ میں جا کے عشاء کی نماز کے ساتھ مغرب ہیں کہ جو کہ ادا کریں گے۔ اب یہاں پر سوچیں کیوں، اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، عرفات میں مغرب ادا نہیں ہوگی، مزدلفہ میں جا کے مغرب اور عشاء دونوں ادا ہوں گے۔ تو واضح کیا ہوا کہ بھئی وقت کی اہمیت بھی نہیں، اصل اہمیت اللہ کے حکم کی۔ اسی طرح سے تیسری مثال آپ نوٹ کریں کہ جگہ کی بھی اہمیت نہیں، اصل اہمیت اللہ کے حکم کی۔ یہ عرفہ کا جو مقام ہے، عرفات، اس میں آج کوئی جا کے ایک ہفتے کے لیے خیمہ ڈال دیں یا کسی اور مہینے میں جا کے خیمہ ڈال دیں، عبادات کرتا رہے، کوئی اجر نہیں۔ عرفات کا جو اجر ہے، وقوف عرفہ کا، وہ کب ہے؟ صرف ایک دن ہے، 9 ذی الحجہ، اور اسی کو پورا حج قرار دے دیا۔ یعنی تمام مناسک ایک حاجی ادا کر لے لیکن وقوف عرفہ نہ کرے، لہٰذا اس کا حج نہیں ہوتا۔ وقوف عرفہ کو، وہ 9 ذی الحجہ کا جو قیام ہے عرفات میں، اسی کو اللہ نے حج قرار دیا، اس ایک دن میں جو ہے وہ اس عرفہ کی جگہ کی اہمیت ہے، لہٰذا دیگر دنوں میں نہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے، جگہ کی بھی اہمیت نہیں، اصل کیا ہے، اللہ کے حکم کی اہمیت۔ تو یہ پوری حج کی ایکٹیویٹی جو ہے نا، ہمیں خوگر بناتی ہے کہ بھئی اللہ کا حکم پوری زندگی، حج کے دنوں میں بھی اور حج کے علاوہ بھی پوری زندگی میں، یہی اللہ کے حکم کے سامنے سر تخلیص، یعنی تسلیم ہم کرنا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں یہ حج کی پوری جو ایکٹیویٹی ہے، جو بھی مناسک ہیں، یہ سادگی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ حاجی جو ہے وہ اگر یہ سوچے کہ میں 3-پیس سوٹ میں حج کروں، یعنی آج کے جو اسٹینڈرڈز بنے ہوئے نا ہر علاقے کے، فلاں علاقے کا ڈریس کوڈ الگ ہے، فلاں علاقے کا ڈریس کوڈ الگ ہے، لہٰذا ہر کوئی اپنے یعنی لباس کو جو ہے ذرا نمود و نمائش کے لیے کچھ چاہے کہ ہم اپنے علاقے کا اور بہترین لباس پہن کے حج کریں، کوئی 3-پیس سوٹ پہن کے، کوئی یعنی کڑک لباس جو ہے وہ پہن کے، نہیں، حج نہیں ہوگا۔ دو یعنی چادروں میں، سفید چادروں میں، سادی، انسٹیج، غیر سلی حاجی جو ہے وہ اس کو پہن کر حج کرے گا تو حج ہوگا۔ اب اس میں دیکھیں کیا ہے، چاہے کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، وہ 2 چادروں میں انسٹیج جو ہے وہ آ کے حج کرے گا۔ کیا چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ سادگی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا بہت سارے ساتھی جو ہیں نا وہ بالوں ہیئر اسٹائل کے حوالے سے بڑے کانشیس ہوتے ہیں نا، ہر علاقے کا ہیئر اسٹائل اپنا الگ ہے، اور اس میں جو ہے نوجوان خاص طور پر بڑے جو ہے وہ کانشیس ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں کہ ہیئر اسٹائل جو ہے وہ وقت کی مناسبت سے ہو. لیکن جو حاجی ہے اس کے لیے کیا ہے، اب اپنے ہیئر اسٹائل نا وہیں چھوڑ کر آؤ، اپنے علاقے جو ہے حلق کراؤ یا قصر کراؤ، بال چھوٹے کرو یا بالکل صاف کرا دو، ٹرینڈ کراؤ. اور حلق کرانے میں بالکل صاف کرانے میں زیادہ اثر. لہٰذا بھی کیا ہے، کروڑ ارب پتی بھی ہے، لہٰذا سارے ہیئر اسٹائل بالکل سائڈ لائن ہوں گے. اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہو تو غلام بن کراؤ، بالکل سادہ بن کراؤ. لہٰذا یہ ہے وہ کیفیت کی جو کہ ہمیں نظر آتی ہے. اسی طرح سے یعنی عرفات میں آپ جا کے دیکھیں، مزدلفہ میں خاص طور پر کھلے آسمان تلے لوگ ہیں کہ جو کہ حاجی موجود ہیں، ایک سادی سی چادر چٹائی بچھا کے کھلے آسمان تلے سب موجود ہیں. ممکن ہے کہ ایک غریب انسان ہو اور اس کے برابر میں ارب پتی انسان جو ہے وہ بالکل برابر میں چٹائی ڈال کے بیٹھا ہو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نماز، سب اس کی یعنی حاضری میں سب برابر ہو گئے. تو لہٰذا یہ ہے وہ سادگی کے معاملات کے جو کہ امیری اور غریبی کے فرق کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مٹا دیتا. اسی طرح سے سب کھلے آسمان تلے ہیں، یہ کس کی یاد دلاتا ہے، کون سا میدان، وہ میدان حشر کے جو کہ قائم ہونے والا ہے، اس میں بھی بالکل یہی کیفیت جو ہے وہ یعنی کسی درجے میں وہ ہوگی. پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب جو ہے وہ میدان حشر میں جو ہے وہ جمع ہو. اسی طرح سے یہ حج آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، یعنی مال بھی حاجی قربان کر رہا ہے، اپنے وقت کو بھی قربان کر رہا ہے، اپنی صلاحیتیں بھی جو ہے وہ قربان کر رہا ہے. اور یہی وہ کیفیات ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. پوری زندگی جب بھی کوئی موقع ہے اللہ کی راہ میں اپنا جان مال وقت لگانے کا، لہٰذا یہ حج کی پوری ایکٹیویٹی حاجی کو جو ہے بندے کو تیار کر رہی ہے. اسی طرح سے مساوات انسانی کا ایک عظیم نظر ہے کہ جو کہ آپ کو نظر آتا ہے، وہی میں نے عرض کیا کہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، ارب پتی ہو کروڑ پتی ہو غریب انسان ہو سب جو ہے وہ وہاں پر حاصل. اور بہرحال یہ ہے کہ اقبال نے بہرحال ایک شکوہ کیا، اس کا وہ شعر سنا کے میں بات ختم کر رہا ہوں. اس نے شکوہ یہ کیا کہ یعنی جو افسوسناک صورتحال ہے کہ حاجی 40 دن 42 دن کوئی کم و بیش وہاں پر جو ہے وہ رہتے ہیں، مقدس جگہوں پر وہ جاتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں، لیکن حرم سے زمزم کا تحفہ ہے کہ جو کہ لے کر آتے ہیں، بڑا مبارک ہے، بالکل لانا چاہیے، لیکن کیا زمزم ہی جو ہے وہ تحفہ ہے؟ اصل تحفہ تو یہ ہے نا کہ انسان سارے گناہ جو ہے وہ چھوڑ کر آئے، سارے منکرات جو ہے وہ چھوڑ کر آئے، اور جو بھی فرائض وہ وہاں ادا کر رہا ہے، اب حج کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں آ کے اللہ کی جو بھی سربلندی ہے وہ قائم کرے، اس کے احکامات کے سامنے سر جھکائے. تو اقبال کا شکوہ جو اس نے وہ شعر بڑا پیارا کہا تھا، اس نے کہا کہ زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کی سوا کچھ بھی نہیں؟ یعنی صرف زمزم لے آئے اور بیڑا پار ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ اصل تو تحفہ وہ ہے کہ انسان کی جو پہلے کی زندگی تھی اور بعد کی اب حج کے بعد جو زندگی ہے اس میں واضح فرق نظر آیا. یعنی روایات میں ہوتا ہے، آتا ہے عبادات کی جو قبولیت ہے اس کا اثر پتہ تو چلے گا آخرت کے دن، لیکن اس کی ایک علامت عبادات کی قبولیت کی وہ دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتی ہے. وہ کیسے کہ عبادت سے پہلے کی جو زندگی تھی، عبادت کرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں بڑا فرق واضح ہو جاتا. ایک انسان حج سے پہلے گناہوں میں مبتلا تھا، نمازیں نہیں پڑھ رہا تھا، رشوت لے رہا تھا، سودی کاروبار وہ کر رہا تھا، لیکن حج کے بعد اب اس نے تہیا کیا کہ نہیں میں 5 وقت باجماعت نماز ادا کروں مسجد میں آ کر. تو لہٰذا اگر وہ نمازی ہو گیا، فرق واقع ہو گیا، تو یہ قبولیت کی علامت تھا. اس نے حرام خوریاں چھوڑ دی، گھر میں پردے شرعی پردے کا نفاذ کر دیا، بے حیائی سے وہ بچ گیا، تو لہٰذا یہ حج کی قبولیت کی علامات دنیا میں ظاہر ہو جاتی. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں یہاں یہ دعا کرنی چاہیے، الحمدللہ لاکھوں زائرین ہیں کہ جو کہ وہاں پر پہنچے ہیں اور کچھ ابھی جو ہے وہ تیاریوں میں ہیں، کچھ دوران سفر. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ حج کی سعادت، حج بیت اللہ کی، وہ سب کو جو ہے وہ اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس میں جو بھی سہولتیں ہیں اور وسائل وہ غیب سے پورے فرمائے. نیت جو ہے وہ شرط ہے، اور اس کے لیے تھوڑا تھوڑا اپنی زندگی میں کچھ بچا بچا کے اور اس کا سامان کرتے رہنا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ وسائل کی بات نہیں ہے، یہ بلاوے کی بات ہے. لہٰذا آپ کی طرف سے، ہماری طرف سے بس وہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ جمع ہوتا رہے، اپنی سے ہم کوشش کرتے رہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ وسائل جمع کرنے والی ذات وہ اللہ کی. اگر خلوص نیت ہوگی تو پھر وہ وسائل غیب سے پورے کرتا ہے اور ایک دم سے جو ہے وہ بلاوا آتا. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ ہم اپنی زندگیوں میں نوٹ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً یہ توفیق نصیب فرمائے. جو بھی حاجی اور معتمر جو بھی وہاں پر موجود ہیں، پوری امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اپنے لیے دعائیں کر رہے ہیں، امت مسلمہ کے لیے اور مملکت خداداد پاکستان کے لیے، ہم یہ سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی جائز دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں ان کو جو ہے وہ قبول فرمائے، اور ہمیں بھی اس کی سعادت جو ہے وہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اگلی جو دو نشستیں ہوں گی اس میں ابراہیم علیہ السلام سے دو طرح کے امتحانات اللہ تعالیٰ نے لیے، ایک فکری اور نظری امتحان. وہ کون کون سے قرآن مجید میں ان کے واقعات ہمیں ملتے ہیں، بڑے دلچسپ واقعات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں سمجھ لیں گے. اور اس سے اگلی نشست میں انشاءاللہ عید الاضحیٰ سے پہلے جو ابراہیم علیہ السلام کے عملی امتحانات ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے، کہ جس میں پھر وہ کلائمیکس ہے کہ اپنے جمع سال بیٹی کو اللہ کے حکم سے اپنے طور پر انہیں ذبح کر دیا. وہ الگ بات ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ جنت سے مینڈا آیا اور اسی کی یاد میں ہم یہ قربانیاں پیش کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ گزارشات میں آپ کے سامنے اگلی نشستوں میں رکھوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، دعا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا اللہ ہمیں ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، ہر پریشانی سے محفوظ فرما. یا اللہ حج بیت اللہ کی سعادت ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ اس کے لیے جو بھی وسائل ہیں غیب سے پورے فرما. یا اللہ حسن نیت ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ جو بھی تیرے بندے حاجی وہاں تیرے گھر میں پہنچ چکے ہیں، پہنچنے والے ہیں، یا اللہ سفر میں ہیں، یا اللہ ان کے سفر و حضر میں آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ ان کی عبادات کو قبول فرما، ان کی جائز حاجات اور دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما. یا اللہ ان کی جو بھی امت مسلمہ اور مملکت خداداد پاکستان کے لیے جو بھی دعائیں ہیں، یا اللہ ہم سب کے لیے جو بھی وہ دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ اپنی بارگاہ میں ان کو قبول فرما. یا اللہ اپنی بندگی کی ہمیں توفیق نصیب فرما. یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ حالت ایمان میں موت نصیب فرما. یا اللہ اس حال میں ہمیں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.